الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اس بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے کہ اسلام اطاعت کا نام ہے کہ آدمی سراپا اطاعت بن جائے جیسے پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی حکم شریعت کا کوئی امر سامنے آ جائے اس کے آگے اپنے آپ کو بچھا دیتے تھے اور یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہو جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر تو معاہد قائم فرمائی بھائی چارہ قائم فرمایا دو دو صحابہ میں بعض روایات میں آتا ہے 90 صحابہ تھے ان کی تعداد 90 کو پہنچتی ہے بعض میں 100 کی تعداد بتائی گئی آپس میں بھائی چارہ کرایا بھائی یہ تمہارا بھائی ہے مطلب یہ تھا کہ اس کا خاص خیال رکھو ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے آیا ہے انہوں نے کیا کیا اور یہ ایسا نہیں کہ صرف بھائی چارے کی حد تک ہو انصاری اور ایک مہاجر صحابی ایک انصاری اور ایک مہاجر کا بھائی چارہ کروایا اگر انصاری مر بھی جائے تو اس کی وراثت اس کے بچوں کو نہیں ملتی تھی رشتہ داروں کو نہیں ملتی تھی اس کا وارث مہاجر صحابی ہوتے تھے یہ ایسی معمولی قربانی نہیں ہے کہ ساری اپنی زندگی کی کمائی جو کچھ بھی اس نے کمایا محنت کر کے اور وہ سب وہ وراثت میں جا رہی ہے کس کے پاس مہاجر صحابی کے پاس رشتہ داروں کو نہیں ملتی تھی اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ یہ جب الفاظ نازل ہوئے ان الفاظ کے نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہوا کہ اب وراثت بچوں کو ملے گی رشتہ داروں کو ملے گی مہاجر صحابی وارث نہیں ہوں گے جب ایک عرصہ گزر گیا اور انہوں نے اپنے کاروبار اور اپنے مشاغل میں مہارت حاصل کر لی کچھ ان کا گزر اوقات ہونے لگا پھر یہ حکم منسوخ ہوا لیکن شروع میں حکم یہی تھا اب یہ بتائیے رشتہ دار بیٹھے ہوئے جو حقدار تھے مگر ان کو نہیں مل رہی وراثت اور مہاجر صحابی کو مل رہی ہے مال مل رہا ہے ان کا یہ کوئی چھوٹی قربانی ہے حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مواخات قائم ہوئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے ان دونوں کو بھائی بھائی بنایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھائی تو ویسے سبھی تھے لیکن خصوصی رشتہ قائم فرمایا اب وہ سعد ابن ربیع نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو بھائی عبد الرحمن میں اس وقت مدینے میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں اور واقعی بات بھی صحیح تھی یہ میرے باغات ہیں دو میری بیویاں ہیں میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں باغات آدھے آدھے ہم تقسیم کر لیتے ہیں مال میرے پاس جتنا ہے میں تم کو آدھا تقسیم کر دیتا ہوں گھر جتنے ہیں وہ آدھے تم لو آدھے میں لوں ساری جائیداد میں تمہیں آدھی آدھی تقسیم کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ تمہیں مبارک فرمائے, تمہارے گھر والوں میں برکت عطا فرمائے, تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے, مجھے تو صرف بازار کا راستہ دکھا دو. وہ ان کو بازار لے گئے, بازار کا بتایا سب کچھ یہاں اس طرح ہوتا ہے, رہنمائی کر دی. ایک وہ وقت آیا انہوں نے کام کاج شروع کیا, تجارت شروع کی, خرید و فروخت شروع کی. وہ وقت مسند امام احمد میں, امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں یہ قول نقل کیا ہے حضرت سعد ابن ابی, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا, کہ اللہ نے ایسی ترقی دی کہ میں اگر پتھر بھی کوئی اٹھا لوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ اس سے مجھے سونا اور چاندی ملے گا, ایسی اللہ نے برکت دی. اب مجھے تو بھائی تمہاری جائیداد, تمہارا مال, تم کو مبارک, تمہارے گھر والوں کو اللہ اس میں برکت دے, مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو. اور پھر وہ اللہ نے ایسی ترقی دی. تو یہ مواخات قائم فرمائی, اس میں ساری اپنی جائیداد, بیویاں, بچے, سب وہ مال اور اموال سب کو قربان کر دیا, آدھا آدھا تقسیم کر لیا, ان کو پیشکش کی, ان کو شریک کیا. یہ ہے اطاعت. وہ وہاں مدینہ منورہ میں تین قبیلے تھے یہودیوں کے, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ تین بڑے قبیلے تھے. اب یہ شرارتیں کرتے رہتے تھے. کعب ابن اشرف کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ بھی یہودی تھا بلکہ سردار تھا یہود کا, حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے, اور کھڑے ہونے والوں میں کون تھے, محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو جگری دوست تھے کعب ابن اشرف کے. کہا آپ چاہتے ہیں میں قتل کروں, کیا آپ کا اشارہ یہ ہے کہ میں قتل کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے بھی یوں فرمایا ہاں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس کے لیے. دوسرے تیار ہونے والے صحابی ابو نائلہ تھے, جو رضائی بھائی تھے کعب ابن اشرف, یہودی کے رضائی بھائی تھے, دودھ شریک بھائی جس کو کہتے ہیں. یہ دونوں گئے ہیں اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو قتل کیا. یہ کیا چیز تھی جس نے ایک جگری دوست کو اور ایک اپنی رضائی بھائی کو قتل کرنے پہ آمادہ کیا؟ یہ وہی اطاعت تھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رشتوں کو ایک طرف رکھا انہوں نے, تعلقات کو ایک طرف کر دیا. اسلام کے آگے, اطاعت کے آگے یہ کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے آگے. بدر کے موقع پر حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا, جن کو کسی زمانے میں بڑے ادب سے ماموں ماموں کہتے ہوں گے, لیکن اپنے ہاتھ سے قتل کیا, سامنے آ گئے, مقابلہ ہوا, قتل ہو گئے. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو بعد میں اسلام لے آئے تھے, لیکن بدر کے موقع پر یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, بدر کے موقع پر یہ کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. بعد میں جب ملے تو بیٹے نے باپ سے کہا, ابا جان پتہ ہے آپ کو, آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے, میں چاہتا آپ کو قتل کر دیتا, میں نے چھوڑ دیا باپ ہونے کی وجہ سے. فرمایا بیٹا اگر تم میرے نشانے پر آ جاتے, میری عزت پر آ جاتے, تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. تم نے تو مجھے چھوڑ دیا لیکن میں تمہیں نہ چھوڑتا. یہ تھی اطاعت. اطاعت عجیب چیز ہوتی ہے, اسلام اسی کو کہتے ہیں. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں, حضرت انس کے بہت جلیل القدر شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی, میرے بعد میری نماز جنازہ محمد ابن سیرین پڑھائیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو کیسی محبت تھی ان سے. یہ فرماتے ہیں اگر میں خواب میں بھی کسی نامحرم عورت کو دیکھ لیتا ہوں تو میں اپنی نظر نیچی کر لیتا ہوں, خواب میں ہی میری یہ کیفیت ہے. کیا چیز ہے یہ؟ یہ وہی اسلام اور اطاعت ہے. بیداری میں بعض اوقات آدمی کی جو حالت بیداری میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات خواب بھی ویسے ہی دکھاتے ہیں, تو فرمایا میں اگر نامحرم عورت کو خواب میں بھی دیکھ لوں تو وہاں بھی میں نظر نیچی کر لیتا ہوں. ہم سے تو حقیقت میں نہیں ہو رہا, جاگتے میں ہی کام نہیں ہو رہا, اور بہانے بازی ہے کہ ہاں جی وہ بہت بے پردگی ہے مولوی صاحب, کیسی بات کر رہے ہیں, بہت بے پردگی کا زمانہ ہے. یہ آپ وہ جو اکبر نے کہا تھا, حضرت والا یہ شعر پڑھتے تھے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا. اس زمانے میں, اس زمانے میں آپ 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. اس زمانے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ چچی اور ممانی اور تائی سے بھی پردہ کیا جائے, جس کی چچی ہے وہ پردہ کرے اور جس کی ممانی ہے وہ ممانی سے پردہ, چچی اور تائی سے پردہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتا تو پھر یوں کہیے کہ آپ اللہ والے نہیں بن سکتے. کس منہ سے ہم یہ کہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں, اور کس منہ سے ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, ہرگز تم میں سے کسی کی موت نہ آئے, ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ اسلام پر ہو, یعنی سراپا اطاعت بن چکا ہو, تب اس کی موت آنی چاہیے. کوئی اللہ کا حکم آ جائے اور وہ جھک جائے اس کے آگے, بچھا دے اپنے آپ کو, جب یہ حالت ہو تب مرو, اس سے پہلے مت مرنا. اللہ تو ہم سے یہ فرما رہے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, ہماری تو موت کا وقت, ہماری حساب کا وقت. من مات فقط قامت قیامت, جس کی جو مر گیا اس کی قیامت اسی وقت آ گئی. وہ ہنگامہ محشر تو دور کی بات ہے, جب مر جائے آدمی یہی اس کی قیامت ہے, فیصلہ تو یہی ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے تھے قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت والا کے بہت محبین میں تھے, دوستوں میں سے تھے, بہت محبت فرماتے تھے. ان کی ایک عجیب بات یاد آ گئی, فرمایا یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر سانس لینے والے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو سانس لیتا ہے نا, سانس لیتا ہے, اس کو مرنا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, فرمایا کرتے تھے, ایک بہت پیارا جملہ ہے ان کا, آنا دلیل ہے جانے کی. فرماتے تھے آنا دلیل ہے جانے کی. آپ یہ کہیں پر بھی فٹ کر لیجئے, میں آج اس ممبر پہ آیا ہوں, کل کوئی اور ہوگا. آنا دلیل ہے جانے کی, ہم کو جانا ہے, ہر ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے. میں آج اس سیٹ پر بیٹھا ہوں, کل کوئی اور ہوگا, کام چلے گا, کوئی اور ہوگا. میں آج اس دنیا میں آیا ہوں, کل اور لوگ ہوں گے, میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے. آنا دلیل ہے جانے کی, یہ دلیل ہے جانے کی, جانا پڑے گا. جب آپ آئے ہیں تو جانا بھی پڑے گا. تو حضرت فرماتے تھے کل نفس ذائقۃ الموت, اس کے اندر کے ہر سانس لینے والے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ذائقے عموماً دو ہی طرح کے ہوتے ہیں, ایک میٹھا اور ایک کڑوا. تو یہاں پر اشارہ یہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اشارہ یہ ہے کہ میٹھی میٹھی موت آئی, نیک بندوں والی موت آئی, تو بس سمجھ لو قیامت میں کیا حال ہونا ہے. اور اگر کڑوی موت آئی, تکلیف والی موت آئی, تو پھر یہ جو حال ہونا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ تو قیامت کا سارا معاملہ یہیں پر طے ہو جاتا ہے, موت پر ہی. اچھی اور بری موت سے ہی طے ہو جاتا ہے معاملہ. اس لیے فرمایا صلی اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من مات فقط قامت قیامت, جو مر گیا اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی. اس لیے ذائقے کا لفظ اس لیے فرمایا کہ یا تو کڑوی موت, بری موت آئے گی تو کڑوا ذائقہ, اور اگر اچھی موت آئی تو وہ میٹھا ذائقہ. ذائقے کا لفظ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے پہلے, اس وقت کے آنے سے پہلے تمہاری یہ حالت ہونی چاہیے, اس میں بھی پیار ہے محبت ہے, دیکھو ایسا مت کرنا, اس حالت کے آنے سے پہلے مت مرنا, اس میں بھی بہت شفقت ہے, ہمدردی ہے, پیار ہے, رحمت ہے, کرم ہے ان کا. کہ یہ جب یہ حالت ہو جائے کہ کوئی اللہ کا حکم ہو اس میں بہانے مت تراشنا. ارے پی ایل ایس اکاؤنٹ کو ہم کیوں بند کریں, بڑی مجبوری ہے, کرنٹ اکاؤنٹ میں کیوں رکھیں پیسے, تو پیسے آ رہے ہیں اللہ کے بندو, سود نہیں ہے. حکومت کو ہم کہتے ہیں بھائی ہم اپنا تو حساب لیں, ہم نے بھی تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رکھی ہے. اگر کوئی شخص پی ایل ایس اکاؤنٹ چلا رہا ہے اپنا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کر رہا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کیا یہ الفاظ اس کے اوپر آ کر نہیں چپکتے؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جیت سکتا ہے؟ اگر وہ جنگ کوئی کرے اللہ اور اس کے رسول سے تو جیت سکتا ہے. ڈیفینس سرٹیفکیٹ, پی ایل ایس اکاؤنٹ اور نہ جانے کیا کیا سودی. اس وقت باطل کا ہتھیار دو چیزیں یاد رکھیے گا, باطل کا ہتھیار دو چیزیں. انہوں نے حدیث اور قرآن پہ غور کیا, ان دو چیزوں کو پر اس نتیجے پر پہنچے کہ دو چیزیں پھیلا دو بس ہم کامیاب ہیں. انہوں نے قرآن پر حدیث پر, حدیث میں آتا ہے ما ترکت من بعدی فتنة اضر على الرجال من النساء, میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے حق میں عورت سے بڑا کوئی فتنہ چھوڑا ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, انہوں نے کہا بس یہی پکڑ لو اس کو, عورت کو اتنا عام کرو سائن بورڈ پہ عورت, بسکٹ کی پیکنگ ڈبے پر عورت کا نشان, بابا عورت کی تصویر, ہر چیز میں عام کر دو, بے پردگی کو کسی طرح عام کر دو. ان کے نبی نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ میں نے مردوں کے حق میں عورت کو چھوڑا ہے. اس کو انہوں نے لیا اور کیسا پھیلایا ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں شرم محسوس کرتی ہیں پردہ کرنے میں. اور ایک وہ وقت تھا جب کوئی عورت, میں نے بوڑھوں سے سنا, اپنے خاندان کے بڑے بوڑھوں سے یہ بات سنیے کہ جب کوئی, اس وقت ہمارا وہ زمانہ تھا بچپن کا, جب کوئی عورت بے پردہ آ جاتی تھی تو کہتے تھے او بھائی توائف آ گئی, فاحشہ عورت آ گئی, یہ سمجھا جاتا تھا. اور اب وہ چونکہ گناہ عام ہو گیا اس لیے ختم, اس کی شناخت مٹ چکی. ایک تو یہ, دوسرا مال, ایک عورت دوسرا مال, یہ دو فتنے ہیں بڑے جن میں باطل نے ہم کو مبتلا کرنے کا سوچا ہوا ہے. وہ ایمان نکال رہے ہیں ہمارے دلوں سے جو کھرچ کھرچ کر جو بھی باقی ہے. لکل امت ان فتنا تن و فتنا تو امتی المال, ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے, مال, مالی اسکیمیں انہوں نے چلا دی. سود کو ایسا عام کیا, وہ کہتے ہیں یہ تو مار کب ہے بھائی, آپ کان کو یہاں سے پکڑو یا یوں پکڑ لو, 100 150 کہہ لیں یا 150 کہہ لیں, آپ 150 کہیں یا 150 کہیں, بات تو ایک ہی ہے. تو مار کب نام رکھ لیا, اس سے کیا سود کی حرمت ختم ہو گئی؟ اب مالی اسکیمیں وہ پھیلا دی, عورت کو پھیلا دیا, بے پردگی عام کر دی, فحاشی بے حیائی عام ہے. بس یہ دو فتنے ہیں اس وقت بہت بڑے, جو بڑی ایک منصوبہ بندی کے ساتھ پھیلائے گئے ہیں. ایسے نہیں بیسوں سال اس کے اوپر کام ہوا ہے, ان کے جو اس کو تھنک ٹینک کہتے ہیں, انہوں نے بیٹھ کے کام کیا اس پر اور پھیلا دیا اس کو. یاد رکھیں جب تک ہم سراپا اطاعت نہیں بنیں گے اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہیں. نام کے مسلمان ہونے سے, یہ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ پیکنگ کچھ ہو اس کے اوپر کچھ لیبل لگا ہوا ہو, اندر ڈبا کھولا جائے تو کچھ اور نکلے, نجاست نکلے یا کوئی اور ایسی چیز نکلے, تو کیا آپ کا تصور, کیا آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے, ہمارے ساتھ مذاق کیا گیا ہے؟ ناگواری اور غصہ آئے گا. تو بھائی جب تک ہم سراپا اطاعت نہیں بنیں گے اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہیں. جیسا اللہ کو مطلوب ہے ویسے مسلمان نہیں ہیں. دوسری چیز, اسلام کا تقاضا لایعنی کو ترک کرنا ہے. لایعنی کو ترک کرنا کہ جو چیزیں لایعنی ہیں, جن کا نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ غیر ضروری چیزیں کون سی ہیں اور ضروری چیزیں کون سی ہیں, اس کا بہت اچھا فیصلہ قول فیصل جس کو کہتے ہیں وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, مجدد الملت جن کے نام پر یہ مسجد ہے, جن کے نام پر یہ مدرسہ ہے, اور جو اپنے وقت کے مجدد تھے, بے شک مجدد تھے, مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے حضرت کی وفات کے بعد ایک مرتبہ کہیں ذکر آ گیا, فرمایا حضرت تھانوی بے شک مجدد تھے, حضرت تھانوی بے شک مجدد تھے. یہ بھی امت پر احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, ہم اور آپ پر, کہ نبوت کا سلسلہ بند لیکن مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئت سنۃ من یجدد لہا دینہا, ان اللہ یبعث علی لهذه الأمة إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها, ہر سو سال کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شخص کو مبعوث فرمائیں گے. یبعث کا لفظ ہے, مبعوث فرمائیں گے, بھیجیں گے اس دنیا میں, اور کس کے لیے بھیجیں گے, کس لیے بھیجیں گے, لهذه الأمة, لام فائدے اور نفع کے لیے آتا ہے, اس امت کے فائدے کے لیے ہر سو سال کے سرے پر آخر میں ایک شخص کو اللہ بھیجا کریں گے. اس کا کام کیا ہوگا, وہ بھی بتایا حضور نے, میں یجدد لہا دینہا, وہ امت کے سامنے دین کو نیا کر کے پیش کر دے گا, گرد و غبار ہٹا کر, غلط باتوں کو ہٹا کر نیا کر کے پیش کرے گا, دیکھو جو تم لوگ کر رہے ہو وہ غلط, اور جو میں یہ بات بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے, یہ صحیح راستہ ہے, اس راستے پر چلو. ان مجددین میں سے ایک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, یہیں اسی مسجد میں مولانا اندر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا بیان ہوا, اس بیان میں میں بھی موجود تھا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے وہ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے مدرسے میں, انہوں نے فرمایا, میں یہ تو میں بھول گیا کسی بزرگ کا نام لیا تھا, ان کا نام لے کر فرمایا کہ انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو خواب میں زیارت کی ان کی, اور عرض کیا کہ حضرت بہت فتنے کا زمانہ, گناہوں کا زمانہ ہے, ہم کیا کریں اس زمانے میں, ہم کیا کریں, آپ حضرات تو کامیاب ہو کے چلے گئے اس دنیا سے, ہم کیا کریں ہمیں بتائیے. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کی چار پشت ولی اللہ ہے, چار پشت صاحب نسبت علم دین کی خدمت کرنے والی گزری ہے, ان کے نام کے ساتھ محدث لگا ہوا ہے, جن کا بادشاہ بھی اکرام کرتے تھے, کہیں دہلی میں نکل جائیں تو دکاندار دکانیں چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے باہر آ کے, اللہ نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی تھی تقویٰ کی وجہ سے, دینداری کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے. انہوں نے جواب دیا, جواب سن لیجئے, فرمایا گھبراتے کیوں ہو, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مسلک کی اتباع کرو, ان کے راستے پر چلو, اللہ کے ہاں ان کا نام مجددین میں ہے, اللہ کے ہاں ان کا نام مجددین میں ہے, اللہ کے ہاں ان کا نام مجددین میں شامل ہے, ان کے مسلک کی اتباع کرو, جو تعلیمات جد قرآن و حدیث کی جو تشریحات انہوں نے پیش کی ہیں اس کے مطابق چلو, کامیاب ہو جاؤ گے. یہ مجدد کا کام تھا, وہ اللہ کے ہاں مجدد تھے, اور جو مجدد کے راستے کو چھوڑے گا اس کے نقصان, اس کے خسارے میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. جب حضور نے حدیث میں فرما دیا تو ایسا ہوتا رہے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت کے علماء کس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ ہاں یہ مجدد ہے, بس ہم اس کے راستے کو پکڑیں. تو حکیم الامت نے فرمایا ضرورت کی تعریف یہ ہے کہ اگر وہ پوری نہ ہو تو ضرر ہو, نقصان ہو. اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو غیر ضروری ہیں, جن کو میں انجام دے رہا ہوں لگا ہوا ہوں ان میں اور غیر ضروری ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں جن کو میں چھوڑ رہا ہوں, ترک کر رہا ہوں, ان کو کرنا چاہیے. تو ضرورت کی تعریف حضرت نے فرمائی کہ اگر وہ پوری نہ ہو تو ضرر ہو ضرر. جتنے اللہ کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو ضرر ہوگا نقصان ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ تو اپنی جگہ بعض بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا موبائل کا استعمال کر رہے ہیں بس وہ کر رہے ہیں اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس کی کوئی نقصان نہیں. اگر ایس ایم ایس نہیں کریں گے نقصان نہیں ہے مگر پھر بھی کر رہے ہیں. نہ جانے کیسے کیسے ایس ایم ایس آتے ہیں گھڑی ہوئی حدیثوں کے ایس ایم ایس کر رہے ہیں گھڑی ہوئی حدیثیں موضوع حدیث جن کو کہا جاتا ہے وہ کر رہے ہیں ان کو پتا بھی نہیں جنت کے شوق میں عمل کر کے جہنم سے قریب ہو رہے ہیں. کفا بالمرء قریبا ان یحدث بکل ما سمع کہ حضور نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو وہ سنے اس کو آگے بڑھا دے جو وہ سنے اس کو آگے بڑھا دے جو سنے آگے بڑھا دے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور لعنت اللہ علی الکاذبین دوسری جگہ قرآن اللہ فرماتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے اور جس پر اللہ کی لعنت ہو اللعنت البعد عن الرحمہ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دور ہونے کو. جو رحمت سے دور ہوگا وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ جنتی ہے. تو ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں کن کاموں میں ہم مصروف ہیں ذرا اپنا حساب لگائیے محاسبہ کیجئے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے قبل اس کے کہ ہمارا حساب ہمارا محاسبہ کیا جائے ہم خود پہلے اپنا محاسبہ کر لیں. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات فرماتے تھے مجھے بہت پسند ہے ان کا یہ ملفوظ مجھے بہت پسند ہے. فرمایا لوگ اس بات اس کے بہت پیچھے پڑتے ہیں اس بات کے کہ الہام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کشف کیا ہے کشف و کرامات اور الہامات کے بہت پیچھے پڑتے ہیں. فرمایا سب سے بڑا کشف یہ ہے سب سے بڑا سن لیجئے آج سب سے بڑا کشف کیا ہوتا ہے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ جلال آبادی بہت بڑے اللہ والے اور عالم وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی پر اپنی برائیاں کھلنے لگیں. ہاں بھائی میں فلاں گناہ میں بھی مبتلا ہوں ہاں بھائی میں فلاں برائی میں بھی مبتلا ہوں فلاں بے ادبی میں مبتلا ہوں یہ سب سے بڑا کشف ہے. جس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کو کیونکہ جب گناہوں کا پتہ چلے گا جبھی تو ان کے ترک کرنے کا ان سے چھٹکارے کا سوچے گا آدمی. ورنہ وہ طبقہ بھی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ایک وہ طبقہ بھی ہے جس کے بارے میں یہ آیت ہے کہ ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا جاتا ہے اسی میں وہ مست رہتے ہیں مزہ آنے لگتا ہے ان کو مزہ آنے لگتا ہے لذت آتی ہے گناہ کرنے میں ان کو اور مست رہتے ہیں. ایک یہ طبقہ بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جس پر گناہ اپنے کھل رہے ہیں میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں فلاں برائی میں مبتلا ہوں بہت آسان ہے. آپ ایک جزاء الاعمال کتابچہ آتا ہے حکیم الامت کا ہی ہے رحمت اللہ علیہ کا جزاء الاعمال کے نام سے چند صفوں کا رسالہ ہے اس کا مطالعہ کیجئے اس کو خریدیے اس کا مطالعہ کیجئے اس کو گھر میں رکھیے پڑھ کر سنائیے گھر میں. ہم تو خود مسجد آ جاتے ہیں گھر والوں کو کیا فائدہ ہوا ہمارے دیندار ہونے سے یا دین کی باتیں سننے سے اس کی بھی ہم نے کوئی سوچا کبھی ہم نے بھائی کوئی ایک وقت مقرر کر کے گھر والوں کو بھی سنانا چاہیے کوئی دین کی بات تاکہ ہمارے گھروں میں ہماری اولاد ہمارے بچوں میں ہماری عورتوں میں دین تو آئے. ہم تو یہاں آ کر بات سن لیتے ہیں وہ کہاں سے وہ کہاں جائیں گی. تو یہ جزاء الاعمال اس میں گناہوں کا ذکر ہے پوری فہرست ہے اس کے دنیا کے نقصانات بھی حضرت نے گنوائے آخرت کے نقصانات بھی گنوا دیے کہ اب اس میں غور کریں اور پھر انشاءاللہ ہمارے اوپر کھلیں گے کہ ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں کن کن برائیوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں ہم لت پت پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ہوش بھی نہیں ہے پھر پتہ چلے گا. یہ ہے اصل الہام یہ ہے اصل کشف کہ آدمی پر اپنی برائیاں کھلنے لگیں. تو اس سے پتا چلے گا کہ ہم لایعنی کتنی کر رہے ہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, ہر نعمت کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, بتاؤ اس نعمت کا تم نے کیا حال, اس کا کیا شکریہ ادا کیا تم نے, اس نعمت پر کو کس طرح تم نے استعمال کیا. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کے پاؤں ہٹ نہیں سکتے اپنی جگہ سے جب تک چار باتوں کا جواب نہ دے دے اللہ تعالیٰ کو. عمر کس کام میں گزاری, جوانی کس کام میں گزاری, حالانکہ جوانی عمر کا حصہ ہے, جوانی عمر کا ہی حصہ ہے, مگر جوانی کا الگ سوال ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آزمائش زیادہ ہے. آدمی کے قوت جوان اور ساری قوتیں اس کی عروج پر ہوتی ہیں, جو چاہتا ہے کر سکتا ہے, اس وقت گناہ چاہے گناہ کر لے, نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہے نیکی پر آ جائے. اس لیے فرمایا کہ جوانی کا الگ سے سوال ہوگا. الشباب شعبۃ من الجنون, یہ شباب اور یہ جوانی یہ پاگل پن کا ایک شعبہ ہے. حدیث میں اس کو یوں فرمایا, یہ پاگل پن کا ایک شعبہ ہے. پاگل پن کے زمانے میں کسی ہوش مند کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں تب تو بچ سکتے ہیں, ورنہ نہیں بچ سکتے. سچی بات یہ ہے, نابینا اس وقت بچ سکتا ہے جب کسی بینا کے ہاتھ میں ہاتھ دے, ورنہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, نقصان ہوگا اس کو. تو عمر کس کام میں گزاری, جوانی کس کام میں گزاری, علم مال کس طرح کمایا تھا اور کہاں کہاں خرچ کیا, مال کے بارے میں سوال ہوگا. اور نمبر چار, علم پر کیا عمل کیا, علم پر کیا عمل کیا, اپنا جو اللہ نے علم دیا تھا سنتے تھے باتیں, کیا عمل کیا, کتنا عمل کیا اس پر. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ اتنا اللہ سے ڈرو, اتنا تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اتنا تقوی اختیار کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے. لوگ نہیں, اللہ فرما دیں کہ تم نے تقوی کا حق ادا کر دیا. اللہ ہی یہ بات فرما رہے ہیں کہ اتنا تقوی اختیار کرو کہ تقوی کا حق ادا کر دو. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں فتق اللہ مستطعتم, اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے, جتنا تم آگے جا سکتے ہو تقوی کو اختیار کرنے میں چلے جاؤ. فتق اللہ مستطعتم والذین تدعو زادہم ہدا وآتاہم تقواہم, جو ایک مرتبہ صاحب نسبت ہو گئے, جو ایک مرتبہ, ایک دفعہ میں نے حضرت والا کے سامنے جوانی کے اشعار پڑھے, حضرت کی جوانی کے اشعار تھے وہ پڑھے, اور میں نے ایک بات کہی, میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ صاحب نسبت ہو گیا, ہدایت یافتہ ہو گیا, زادہم ہدا وآتاہم تقواہم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ جس کو ایک مرتبہ جب اپنا بناتے ہیں پھر اس کی ہدایت میں ترقی عطا فرماتے ہیں, اس کے درجہ ہدایت کو بڑھاتے ہیں, اور جیسے جیسے اس کا درجہ ہدایت بڑھتا ہے اس کا تقوی بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. زادہم ہدا وآتاہم تقواہم, یہ تو نص سے ثابت ہے, سورہ محمد کی آیت سے ثابت ہے. تو یہ جوانی میں یہ حضرت کا حال تھا, تو اب کیا حال ہوگا. جب میں نے یہ بات کہی حضرت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے, بس آنسو دلیل ہے اس بات کی, آنسوؤں سے بات کہی جاتی ہے بعض اوقات, کہ اللہ والے یوں کہیں گے ہاں میں بہت بڑا اللہ والا ہوں, اب میرا بہت بڑا درجہ ہے تقویٰ کا. نہ بھائی, کچھ اشاروں میں بھی بات ہوتی ہے. جب میں نے یہ بات عرض کی تو حضرت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. تو جو ایک مرتبہ جو صاحب نسبت ہو جائے اللہ اس کو قبول فرما لیں, اللہ پھر اس کی غلطیوں کو بھی معاف فرماتے ہیں. ایک دفعہ ہم بس قبول ہو جائیں. حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ تو ایک مرتبہ مقبول ہو چکے بدر میں شریک ہو کر, مقبول ہو چکے, تو ان سے ہی غلطی ہوئی. حضرت عائشہ پر بہتان لگانے والوں میں وہ بھی شامل تھے اپنی سادگی کی وجہ سے. سادگی کی وجہ سے, یہ یاد رہے, ایسا نہیں تھا کہ غیر مخلص تھے, نہ نہ سادگی تھی. اس کی وجہ سے ایک ایک ماحول ایسا بنایا گیا تھا جس میں وہ بھی بہ گئے اپنی سادگی کی وجہ سے. تو حضرت ابوبکر ناراض ہوئے مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے سفارش نازل فرمائی, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. بس جو ایک دفعہ مقبول ہو جائے اللہ اس کی ہدایت کا درجہ بھی بڑھاتے ہیں, اس کا تقویٰ بھی بڑھاتے ہیں. بس ہم اللہ سے اپنے آپ کو یوں تو دعا کر لیا کریں کہ اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے, ہمیں تقویٰ نصیب فرما دیجئے. ایک مرتبہ ہم اسلام پر آ گئے, ہم مسلمان ہو گئے, تو ہمارا درجہ اسلام, درجہ ہدایت, درجہ تقویٰ, درجہ قرب اور ہماری نسبت بڑھتی چلی جائے گی, ترقی ہوگی انشاءاللہ تعالی. غلطیوں کو اللہ معاف فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.